أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأراضين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا صلوات آج کی مجلس ہمارے نو مجالس کے سلسلے کی چھٹی مجلس ہے. سلسلے کا عنوان ہماری دینی ذمہ داری اور ریلیجیس ریسپانسبلٹی, اور جس آیت کا میں نے انتخاب کیا وہ سورہ بقرہ کی 143rd آیت جس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک درمیانی قوم بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو اور رسول تم پر گواہ رہیں. بے انتہا مختصر سا خلاصہ, بات شروع ہوئی تھی یہ کہہ کر کہ رسول کو اگر گواہ بنایا جا رہا ہے تو رسول رحمت للعالمین ہے, اور رحمت للعالمین ہونے کے ناطے رحمت پھیلانے والے رسول ہیں, اور رسول ہم پر اگر شہادت دیں گے تو ہم کو رحمت پھیلانے کی بنیاد پر شہادت دینی پڑے گی دوسروں کے لیے, کیونکہ ہم کو شہید اور گواہ بنایا گیا ہے دوسرے لوگوں پر. اور میں نے پھر وہ آیتوں کا اشارہ کیا جہاں پر رسولوں کو جو گزشتہ قوم کے تھے, نبیوں کو جو گزشتہ قوم کے تھے, ان کو شہادت کے لیے لایا جائے گا اور رسول کو ان پر شہید بنایا جائے گا. تو اب جب آخری پیغمبر آ گیا تو اس کی قوم کو وہ درجہ دیا جا رہا ہے جو انبیاء والا درجہ ہے. جناب کہا اولائے شہیدہ کی جگہ ہم کو رسول شہادت دے رہے ہیں, ہمارے پر شہادت دے رہے ہیں. تو ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی امت مسلمہ پر آ چکی ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنے آپ کو شہادت کے لائق بنائیں. پہلی چیز جو نکل کر آتی ہے وہ یہ ہے کہ رحمت کا اکتساب. رسول نے اللہ سبحانہ وتعالی سے رحمت کو حاصل کیا. فبما رحمت من اللہ لنت لہم, اے رسول یہ تو اللہ کی رحمت تم پر ہے کہ تم ان سے نرمی سے پیش آتے ہو. یعنی رسول نے رحمت کو اللہ سے حاصل کیا. تھوڑی سی والیوم کم کرائیں. اللہ نے رسول سے رحمت حاصل کی, اور رسول رحمت حاصل کرنے کے نتیجے میں اتنی حاصل کی کہ رحمت للعالمین بن گئے, اور اب ہم کو بھی وہی پروسیس اختیار کرنا پڑے گا کہ ہم رسول کی طرح سے رسول کو اسوہ سمجھتے ہوئے ہم کو بھی اللہ سے رحمت حاصل کرنی پڑے گی. اب ہم اللہ سے جب رحمت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو ہوگا یہ کہ ہم کو اپنے پر جو اللہ کی رحمتیں ہیں داخلی طور پر خارجی طور پر سب کو محسوس کرنا پڑے گا. رحمت آئے الہی ہم کو دکھنے لگیں, ہم کو دنیا اتفاق نہ دکھے. جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے دنیا اتفاقات کا نتیجہ ہے, جو ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ کی رحمتوں کا نتیجہ ہے، ہماری ہر سانس، ہماری ہر حرکت، کائنات کی حرکت، یہ سب رحمت کا نتیجہ ہے. تو جب رحمت سمجھ میں آ جائے گی تو ایمان خود بخود پیدا ہو جائے گا. تو رحمت سے نکل کر ایمان آیا، احساس رحمت کے سامنے ایمان آیا، اور جب ایمان پختہ ہونے لگا تو آیت آتی ہے کہتی ہے کہ الذین آمنوا اشد حبا للہ، تو ایمان کے نتیجے میں محبت پیدا ہوئی. یہ قرآن کی آیتوں سے گزشتہ مجالس میں میں نے گفتگو کی ہے. محبت پیدا ہو گئی، ایمان والے شدت کی محبت رکھتے ہیں. کیوں؟ کہ شدت کی رحمت دیکھتے ہیں، شدت کی رحمت کے نتیجے میں شدت ایمان آتا ہے، شدت ایمان کے نتیجے میں شدت حب آتا ہے، اور حب کے نتیجے میں اللہ تقاضے عمل کرتا ہے، تقاضے اتباع کرتا ہے. میں نے وہ آیت پڑھی، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اب جب محبت پختہ ہو گئی، شدید ہو گئی، تو اگر تم محبت میں سچے ہو تو اے رسول کہہ دو ان سے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، کہ اب تم کو اتباع رسول کرنا ہے، کیونکہ حب خود بخود محب کی مرضی کے تابع ہونے کا تقاضا رکھتی ہے، اور رسول اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے. میں گریز کر رہا ہوں آج کی مجلس کی طرف. صلوات بھیجے بر محمد والے محمد. رسول اپنی تائیں کچھ نہیں کہتے. وما ینتق عن الہوا، ہوائے نفس سے رسول کچھ نہیں کہتے. ان ہوا الا وحی یوہا، یہ وہ ہے کہ جو فقط وحی ہے وہ کہتے ہیں، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے. حتی رسول کے جانشین ہم کو امام جعفر صادق علیہ السلام سے ملتا ہے، فرماتے ہیں کہ ہم جو کچھ کہتے ہیں وہ یا قرآن سے کہتے ہیں یا رسول کے قول سے کہتے ہیں. اگر ہم اپنے تئیں اپنے سے کچھ کہہ دیتے تو یہ اللہ کے حق میں کفر ہوتا. اندازہ لگائیے پیورٹی کا. امام جیسا امام کہہ رہا ہے کہ میں اپنے طرف سے کچھ کہہ دوں تو کیا ہو جائے گا؟ اللہ کے حق میں کفر ہو جائے گا. اس ایمان کے درجے پر سمجھ میں یہ آیا کہ کچھ نہیں کہنا چاہیے مگر جو اللہ کے ذریعے سے آیا ہے، چاہے وہ قرآن ہو یا رسول ہو، اس پر اطاعت لازم ہوتی ہے. جو اللہ اور رسول کی مرضی کے علاوہ کچھ نہیں کرتا اور رسول اللہ کی مرضی کے علاوہ کچھ نہیں کرتا، تو سیدھا ایک سورس آف پاور، ایک سورس آف رحمت، ایک سورس آف عبادت، ایک سورس آف اتباع بن کر ایک کمپلیٹ ریلیجن بن جاتا ہے، کہ جو ڈائیورج نہیں ہوتا، وہ پوائنٹ آف سینٹرلٹی سے، مرکزی نقطے سے ہلتا نہیں، ہٹتا نہیں، اور متوجہ ہوتے رہتا ہے. یہ بہت ہی بڑی بات ہے، ورنہ اگر نہ ہو تو ہر کس و ناکس کی رائے دین بن جائے اور اتنی رائے آ جائیں کہ اس کے بعد سچ اور جھوٹ میں آسانی سے تو کیا، کوشش کے بعد بھی پتا نہ چلے کہ کیا ہو جائے گا. یہ امپورٹنس ہے. جہاں پر اللہ قرآن میں اطاعت کی بات کرتا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فاذا تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اطاعت کرو اولی الامر کی، اور اگر تم میں اختلاف ہو جائے تو بات کو پلٹانا اللہ کی طرف اور رسول کی طرف، یعنی حتی اولی الامر کی طرف پلٹانے کے لیے نہیں کہا ہے، اور نہ ہی اولی الامر نے کہا ہے کہ میری طرف پلٹاؤ. کہا کہ تم اگر میرے پاس آؤ گے تو میں سیدھے کی سیدھی بات اللہ اور رسول تک لے جا کر چھوڑوں گا. کسی کے پاس یہ قدرت اور طاقت نہیں تھی. امام جعفر صادق علیہ السلام جب کہتے تھے قال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی نہیں ہوتا تھا جو یہ کہے کہ آپ اپنی سند بیان کیجئے کہ آپ تک یہ بات کیسے پہنچی، کوئی اور فرد ایسا نہیں تھا جس سے یہ سوال نہیں کیا جا سکتا تھا، بلکہ وہ سند سے کہتا تھا قال الرسول، اس کے بعد انفلانن 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 جا کر رسول تک جوڑتا تھا. یہ وہ امام تھے کہ جو کہتے تھے سب کو پتا تھا کہ رسول سے کہہ رہے ہیں اور سلسلہ ان کا کیا ہے. یہ سلسلہ پیور رکھنا دین کی پیورٹی کو باقی رکھنے کے لیے ضروری تھا، ورنہ قیاس آ جاتا دین میں کہ جیسے آیا. اندازوں پر فتوے دیے جانے لگے. ابتدائے دور میں جب حدیثیں جمع نہیں ہو سکی تھیں تو ہر آدمی اپنے قیاس کے حساب سے، کیونکہ حدیث نہیں جانتا تھا، فتوا دیتا تھا. فتوے چلتے رہے. کتابیں مدون ہوئیں تیسری صدی ہجری میں، رسول کی رحلت کے 200-250 سال بعد، اور جو فقہا تھے وہ سب اس سے پہلے والے تھے، چاہے ابو حنیفہ ہو، چاہے مالک ہو، چاہے شافعی ہو، یہ سب کے سب اسی دور کے تھے کہ جو 100 اور 200 کے بیچ میں زندگی گزاری تھی. تو اب آپ بتلائیے کہ اگر حدیث موجود نہیں تھی، فتوے چل رہے تھے، تو سچائی بولی جا رہی تھی یا اللہ کے حق میں کفر کیا جا رہا تھا؟ جانتے ہوئے نہیں، انجانے میں. آج وہ پورا کنفیوژن مل کے ہم کو آج کی دنیا میں نظر آ رہا ہے. جو کنفیوژن کریٹ کیا گیا تھا 1200 سال پہلے، 1300 سال پہلے، وہ کنفیوژن آج ہم کو پوری طرح نظر آنے لگا ہے. اتنی رائے بن گئی کہ بے دینی بھی دینداری بن سکتی ہے، بے دینی بھی دینداری بن سکتی ہے. خادم حرمین شریفین بے دین ہو کر اپنے آپ کو دیندار کہہ سکتا ہے، اور فتوے یہ کہتے ہیں کہ ان کی بے دینی دینداری ہے اگر وہ اعلان کفر نہ کریں. یعنی دین کیا ہو کر بچ گیا؟ اگر آپ کفر کا اعلان نہیں کریں، اسلام سے بیزاری کا اعلان اگر آپ نہ کرو تو آپ دیندار ہیں. یہ تو لا الہ پہ لادی بات، جس کے بعد الا اللہ ہے ہی نہیں. بھائی لا الہ ٹھیک تھا، کوئی طاقت نہیں ہے عبادت کے قابل مگر اللہ. آپ نے نگیٹ کیا کچھ کو، چیزوں کو ہٹایا، اور اس کے بعد پازیٹو اسرشن کیا، لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں ہے مگر اللہ، کوئی قابل عبادت نہیں ہے مگر اللہ، کوئی ورشپ کے قابل نہیں ہے، معبود نہیں ہے مگر اللہ. مگر اب ریلیجن جو ڈیفائن ہو رہا ہے وہ اس طرح ڈیفائن ہو رہا ہے کہ آپ کچھ نہ کریں دین کی بات، سوائے انکار نہ کریں اسلام کا. اور آج یہ نتیجہ ہو گیا کہ آپ انکار نہیں کر رہے اسلام کا، ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پر، تباہ ہو رہے ہیں مسلمان، قتل عام ہو رہا ہے بچوں کا، عورتوں کا، بوڑھوں کا، بھوک اور پاکا نظر آ رہا ہے. اور عرب دنیا، مسلمان دنیا اپنے دین کی بقا کے ساتھ خاموش ہے، اپنی دین کی بقا کے ساتھ خاموش ہے. وہ دین جو ظلم کو ختم کرنے کے لیے، عدالت کو برپا کرنے کے لیے آیا تھا، آج اس کے ماننے والے دین پہ رہتے ہوئے نہ عدل کی پرواہ کر رہے ہیں، نہ انصاف کی پرواہ کر رہے ہیں، نہ رحمت کی پرواہ کر رہے ہیں. اگر رحمت سے دین لیتے، اللہ کی رحمت کے سلسلے میں ایمان بنتا، کیفیت اللہ سے قریب ہونے کی ہو جاتی، اور وہ کیفیت کو لے کے آگے بڑھتے، حب میں تبدیل ہوتی، حب میں تبدیل ہونے کے بعد اطاعت میں تبدیل ہوتی، اور اطاعت اللہ اور رسول تک ہی محدود رہتی، ان کی ان کی بات کے اوپر اطاعت نہ ہوتی، تو ہوتا کیا؟ دین میں چھوٹے سے ظلم کو بھی بڑا سمجھا جاتا، دین میں چھوٹے ظلم کو بڑا سمجھا جاتا، چھوٹے گناہ کو بڑا سمجھا جاتا. بڑے گناہ کو تو سبھی بڑا گناہ سمجھتے ہیں, کسی کو قتل کر دینا, ڈکائٹی کر دینا, بڑی چوری کر دینا, سب جانتے ہیں. چھوٹی چیزیں اگر بڑی بنا دی جائیں تو لوگ بڑے گناہ کریں گے ہی نہیں. اگر چھوٹی چیز کو بڑا بنایا جائے, چھوٹے گناہ کو میگنیفائی کر دیا جائے تو بڑے گناہ نہیں ہوں گے. اس لیے وہ حساسیت جو مولا کی تھی, کہ جو میں نے پہلی مجلس میں تذکرہ کیا تھا کہ پیر کے پیزب کسی کتابی کے جو یا کرسچین عورت کے جب نکال لیے گئے دور مولا میں ذمی تھی, مولا کی حکومت نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا, معاویہ کی فوج نے اس کے پیزب چھین لیے, علی کو سننے پر بخار آ گیا. کیوں آ گیا؟ کہا کہ اگر یہ خبر سن کر کوئی مومن مر جاتا ہے تو میں ملامت نہیں کروں گا. یہ طریقہ ہے ہدایت کرنے والوں کا, ہدایت کرنے کا, کہ چھوٹے گناہ کو اگر تم گالی کو برا بڑا کر نہیں بولو گے تو قتل پر تمام ہوگی. جیسا ہم اپنی قوموں میں دیکھ رہے ہیں, کسی کو گالی دینا بھی اگر بڑی برائی سمجھا جائے, کسی نامحرم پر نظر کرنا اگر برائی بڑی سمجھی جائے تو کبھی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگی, کبھی زنا نہیں ہوگا. روش اسلام پیورٹی پر ٹکی ہوئی ہے. ہم اپنی پیورٹی ہٹا کر ریلیجن اگر چلانے جائیں گے تو ریلیجن شکست کھائے گا, ریلیجن شکست کھائے گا. اس کا یو ایس پی یونیکنیس ریلیجن کی تمام پیورٹی پر ٹکی ہے, اور اللہ نے اس کا جو اہتمام کیا ہے وہی بنیاد پر کیا ہے کہ جس بنیاد پر ہم اس کو سبحانہ کہتے ہیں. پاک ہے تیری ذات ہر عیب سے, ہر کمزوری سے, ہر نقص سے. جس خدا کی صفتیں ایسی ہوں کہ اس میں کوئی عیب آ ہی نہیں سکتا, قابل تصور نہ ہو, اس کا ریلیجن, اس کا طریقہ, اس کی سنت, اس کا حکم, اس میں اگر عیب آ جائے تھوڑا سا بھی تو وہ اللہ کی ذات تک منتقل ہوگا, توحید جائے گی, نبوت پر ایمان جائے گا. یہ اگر روش رہی تو جا کر خیر پھیلے گا, ورنہ دین اور شر دونوں جڑ جائیں گے. صلوات بھیجے پر محمد والے محمد. انسان کو اللہ نے کرامت بخشی, کرمنا بنی آدم کہا, رسولوں کا سلسلہ رہا, اور رسولوں نے پیور زندگی گزار کر ثابت کر دیا کہ ہم تمہارے پر حجت ہیں. قرآن کی آیت ہیں, جو میں یہ بول رہا ہوں ترجمہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں, یہ سب قرآن کی آیت ہیں کہ رسولوں نے پیور زندگی گزاری اور حجت بن گئے. قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ رسولوں کے بعد, نبیوں کے بعد تمہارے یہاں کوئی حجت باقی نہیں رہے گی. تو کوئی حجت باقی نہیں ہے. اب آج کے دور میں اس کا کیا فائدہ؟ اگر ہم جس طریقے سے غم بنا رہے ہیں ویسے ہی بناتے رہیں, ہم جیسے منا رہے ہیں ویسے ہی غم مناتے رہیں, اور غم کے ذریعے سے ہم اپنی شفاعت کا ذریعہ پا لیں, اس کے آگے پھر کیا کیا ضرورت ہے؟ یہ بات ہمارے ذہنوں میں بٹھا دی گئی ہے, ہم سے اپنی رسپانسبلٹی کو سلب کر لیا گیا ہے یہ کہہ کر کہ آپ ٹوکنزم کے ذریعے سے, فارملزم کے ذریعے سے, ظواہر کے ذریعے سے, دین کو پا سکتے ہیں. تو جو بات دشمنان اہل بیت کی روش تھی وہ ہم تک سرایت کر گئی, ہم تک پہنچ گئی. بیماری ایسی تو نہیں ہوتی نا, جب سرایت کرتی ہے تو سب کو لگتی ہے. تو جب شیطان وارد ہوتا ہے کام کرنے کے لیے تو شیطان کا ایک واضح کلیئر کٹ پکچر شیطان دے دیتا ہے کہ میں تجھ سے پرمیشن مانگ رہا ہوں کہ میں ان کو بھائکا سکوں. اللہ پرمیشن دیتا ہے, کیا کہہ کر پرمیشن دیتا ہے کہ تو سب کو بھائکا سکتا ہے مگر میرے مخلصین کو نہیں بھائکا سکتا, میرے مخلص بندوں کو نہیں بھائکا سکتا. شیطان بھی قرآن میں اللہ اس کو کوٹ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں تیرے تمام بندوں کو بھائکاؤں گا سوائے تیرے مخلص بندوں کے. تو بات ہو گئی, شیطان کو پرمیشن دیا گیا وہ کہہ کر کے مخلص بندوں کو نہیں بہکا سکتا, وہ بھی قبول کر لیا کہ میری کوشش مخلص بندوں سے تعلق نہیں رکھتی کیونکہ پیور ہیں گمراہ نہیں ہوں گے تو میں وقت ان پر خراب نہیں کر سکتا, لیکن مخلص ہونے دینے کے لیے پوری جان لگائے گا. مخلص ہونے کے لیے جب آپ ہم کوشش کریں گے تو وہ جان لگائے گا, اس کو پتا ہے کہ اگر یہ کراس کر دیے, یہ لائن کراس کر دیے اور مخلصین کا حصار ان کے اطراف بن گیا, اگر یہ پروٹیکشن میں آ گئے مخلصین کے تو یہ میرے ہاتھ سے نکل گئے, تو اس کی پوری کوشش ہوگی کہ مخلصین کے دائرے میں جتنے کم آئیں میرے لیے اچھا ہے, زیادہ آ جائیں گے تو میری مہم فیل ہو جائے گی. تو اب یہ روش جو ہم اپنے آپ میں دیکھ رہے ہیں یہ روش بالکل ہی بے معنی ہے کیونکہ آئمہ اس سے ہم کو روکتے ہیں. عقلی طور پہ تو جب میں نے بتلایا کہ اللہ کی سبحانیت کے اوپر حرف آ جائے گا کہ اس کے ریلیجن کو ایسے فالو کرے اور وہ ایکسپٹ کر لے جس میں عیب ہو, عیب کا ایکسپٹ کرنا بھی عیب ہے. میں عیب نہیں سمجھ سکتا یا عیب کو معلومولی سمجھتا ہوں تو قبول کر لوں گا, اللہ کیسے کسی عیب کو معمولی سمجھے گا. ہاں توبہ اگر کرو تو بڑے گناہ بھی بخش دے گا. توبہ کا مطلب عیب سے دوری, توبہ کا مطلب عیب سے دوری. یحب التوابین و یحب المتطہرین کا مفہوم یہی ہے قرآن کی آیت کا کہ جب تم توبہ کرتے ہو تو مجھے تم سے محبت ہو جاتی ہے. مالک اس نے برا کیا اور برے کا اور برائی کا ازالہ کرنا چاہ رہا ہے, اس کو اپنے سے دور کرنا چاہ رہا ہے, تو اس میں تیری محبت کی کیا بات ہو گئی؟ پھر وہیں پر آ رہا ہے نا جہاں پر تھا پہلے, برا تھا نہیں, برائی کیا برا ہو گیا, اب پھر وہ توبہ کے ذریعے سے واپس وہی کیفیت پہ آنا چاہ رہا ہے جو گناہ سے پہلے تھی, تو اس میں محبت کی کیا بات ہے؟ تو رحمت وہاں پر کام آتی ہے. میں پسند نہیں کرتا تھا وہاں پر وہ رہے برائی کی حالت میں, اس نے برائی کی حالت کو توبہ کے ذریعے سے ترک کرنا سوچ لیا اس لیے محبت کرنے لگا. یہ رحمت الہی ہے. کیوں؟ میں محبت کرتا ہوں ان سے جو برائی سے نکل کر اچھائی کی طرف آنا چاہتے ہیں, یہ میرے لیے ہجرت ہے ان کی, اور وہ جو اپنے آپ کو پاک رکھنا چاہتے ہیں, یحب التوابین و یحب المتطہرین, پاک رکھنے والوں کو پیورٹی سے بڑا تعلق ہے اللہ کو, بہت زیادہ تعلق ہے اس کو. اور شیطان کو بھی خوب پتا ہے کہ اللہ مخلصین کے لیے دنیا بنایا ہے, عیب داروں کے لیے دنیا نہیں بنایا ہے. اخلاص کرو آزادی کے ساتھ تاکہ تمہارے اخلاص کو تمہاری مرضی سے جب میں دیکھوں گا تو اشرف کہلائیں گے اور تم کو میں نے اشرف بنایا ہے. مگر کوشش تمہاری ہے, میں نہیں پش کروں گا. فطرت دیا ہوں جو پاک ہے, اس فطرت کو پاک رکھتے ہوئے ہدایت عقلی اور ہدایت نقلی, یعنی وہ جو پیغمبروں کے ذریعے سے ہم تک پہنچی, ائمہ کے ذریعے سے ہم تک پہنچی, یہ جو عبادت عقلی ہے اور نقلی, یعنی عقل سے کام لینا اور کانوں سے کام لینا, یا اگر پڑھ رہے ہیں تو آنکھوں سے کام لینا, یہ پوری سب چیزیں جب اکٹھا ہو جائیں گی تب آ کر بات کو آگے بڑھاتا ہے, کہتا ہے لا تقفو ما لیس لک بہ علم, اس چیز کی پیروی نہ کرنا جس کا تمہیں علم نہیں ہے. قرآن کی آیت ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كانوا مسؤولا. دیکھو سوائے علم کے کوئی اور چیز کی پیروی نہیں کرنا, کیونکہ شک میں شیطان بیٹھتا ہے, ظن میں, پریپونڈرنس میں شیطان بیٹھتا ہے, علم میں شیطان کی گنجائش نہیں ہے. کوئی چیز پاسبل ہے 50-50 شک, 60-80-90-99% پلس ظن, پریپونڈرنس ہے, چانس ہونے کا زیادہ ہے, صحیح نہیں ہونے کا بھی انتہا کم ہے, کام نہیں چلے گا. علم چاہیے, علم کا مطلب جس میں کوئی شک نہ ہو, گمان نہ ہو. قرآن شک کو بھی رد کرتا ہے, گمان کو بھی رد کرتا ہے. ان یتبعون الا الظن, یہ لوگ نہیں اتباع کرتے مگر کنجیکچر کی, کوئی چیز کی پریپونڈرنس کو دیکھتے ہوئے, کوئی چیز کے ہونے کے غلبے کو دیکھتے ہوئے. ان کے پاس اس کا علم نہیں ہے. ما لہم بہی مل علم, ان کے پاس اس کا علم نہیں ہے. تو علم نہیں ہے تو قرآن کہتا ہے کہ یہ گلیبل ہیں, یہ پوزیشن میں ہیں ایسے کہ شیطان ان کو جب چاہے کھینچ لے اپنی طرف, جب چاہے کھینچ لے. اس لیے کہہ رہا ہے لا تقفو ما لیس لک بہ علم. اگر ہم خدا کے سامنے جا کر کھڑے ہو جائیں قیامت کے دن, مالک پوری کوشش کرنے کے بعد, دریافت کرنے کے بعد, محنت کرنے کے بعد, تفقہ و فکر کرنے کے بعد, مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا تو میں نے اس پر عمل نہیں کیا. آپ کی اگر کوشش صحیح ہوگی, اگر آپ کی کوشش صحیح ہوگی اللہ قبول کر لے گا. آپ کی کوشش, آپ وہاں تک نہیں پہنچے, آپ نے زن پر عمل نہیں کیا, شک پر عمل نہیں کیا, اور اللہ سے کہہ دیا کہ مالک مجھے یہ بات کا علم یقین نہیں ہوا, کوشش کے بعد بھی نہیں ہوا, علماء سے سوال کرنے کے بعد بھی نہیں ہوا, اور آپ کی کوشش فطری تھی, جینیوئن تھی, فطری تھی, جینیوئن تھی, تو جہاں پر امپیوریٹی نہیں آئی وہاں پر اللہ بخش دے گا. آپ کوشش نہیں کریں گے, بولیں گے کہ میں سب جانتا ہوں. ہاں اگر کوئی کچھ بولا تو بولے وہ اتنے سمجھدار نظر نہیں آئے. آپ اس کی سمجھ مت دیکھیے, اس کی دلیل دیکھیے. یہ اس لیے مولا کہتے ہیں وہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے, یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے. کبھی بچہ بھی کوئی بات ایسی بتلا سکتا ہے کہ جو زیادہ صحیح ہو بنسبت ہمارے فہم کے. یہ کوئی دلیل تو نہیں بنتی کہ جو ہے بچہ بول رہا ہے تو ہر بات غلط بول رہا ہے, یہ نہیں ہوتا, اور بڑا بول رہا ہے تو ہر بات صحیح بول رہا ہے. دلیل پر تولو, تحقیق کرو, سوچو, سمجھو. تو یہ روی جو بنائی گئی ہے دین کی, اس کی پیورٹی کی بنیاد کے اوپر چلتی ہے, اور پوری سائنس ہماری جو گرو ہوئی اسی کانسیپٹ پر گرو ہوئی, اخلاص کے. آپ لوگ تعجب کریں گے, بھائی یہ اخلاص کی بیسس پہ آپ سائنس کو کیسے لا رہے ہیں. اخلاص کی بیسس پہ سائنس کو اس لیے لا رہا ہوں کہ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام جابر ابن حیان سے کہتے ہیں, جابر, اے جابر, تم اگر اخلاص کو پالو, پیورٹی کو پالو, تو تمہارے لیے شیطان ایگزسٹ نہیں کرتا. تمہارے لیے شیطان ایگزسٹ نہیں کرتا. اب آپ سوچ لیے کسی انسان کے لیے شیطان ہے ہی نہیں, اس سے اس کا کوئی سروکار ہی نہیں ہے, تو کیا حالت ہوگی؟ تو کہتے ہیں کہ, اور یہ میں آپ کو سنی سورس سے بول رہا ہوں, شیعہ سورس سے نہیں بول رہا ہوں, یہ میں آپ کو سنی سورس سے بول رہا ہوں کہ کوئی شیعہ کہیں پر بنا لیا ہوگا, نہیں نہیں نہیں, یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی بات سنی سورسز کوٹ کر رہے ہیں کہ جابر جو ان کے شاگرد تھے ان کو کہہ رہے ہیں کہ پیورٹی مینٹین کر لو, اخلاص مینٹین کر لو, 100% سنسیریٹی کو مینٹین کر لو, تو شیطان تمہارے لیے ایگزسٹ نہیں کرتا. قرآن کی دو آیتیں بھی پیش کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا مخلصین کو تو بھیکا نہیں سکتا, اور خود شیطان کو کوٹ کیا ہے قرآن میں یہ کہتے ہوئے کہ میں تیرے مخلصین کو وہیں بھیکا سکتا. تو یہ دو آیتیں خود اگر تم جمع کر لو تو تم کو پتا چلے گا کہ وہ تمہارے لیے موجود نہیں ہے, تو تم آزاد ہو جاؤ گے, شیطان رہت ہو جاؤ گے, شیطان کا تم پر کوئی راستہ نہیں رہے گا. جو آگے پیچھے اوپر نیچے چوطرف سے آ سکتا ہے قرآن کے مطابق, وہ تمہارے کو چھو نہیں سکے گا. اب جب تم اس کیفیت میں آ جاؤ گے, اب جب تمہارے پر نیگیٹو فورس کام کرنا ختم ہو جائے گا, اب لو جابر یوں سوچو کیمسٹری کو، یوں سوچو کیمیا کو، یوں سوچو کائنات کو، اب جب بغیر رکاوٹ کے سوچو گے تو راستے روشن نظر آئیں گے، اور پیور لوگوں کی مدد اللہ کو بغیر رکاوٹ کے آتی ہے. اللہ تو بروں کو بھی مدد کرتا ہے، اس لیے کرتا ہے کہ وہ اپنی برائی کو چھوڑنے تیار نہیں ہوتے تو ان کو برائی میں رکھنے کے لیے کرتا ہے، اور اچھوں کو جو مدد کرتا ہے ان کی اچھائی کو بڑھانے میں کرتا ہے. ہاں کوئی برا توبہ کر کے اچھا بننا چاہ رہا ہے، یحب التوابین و یحب المتطہرین آ جاتا ہے، اس کی رحمت ہر چیز کو چھوتی ہے. کوئی ڈٹ جائے میں برا رہوں گا، اس کے برائی میں اس کو اضافہ کرے گا اور وہ اپنے آپ کو کامیاب سمجھے گا، اور وہ آیت اس پر صادق آئے گی، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم درجہ درجہ آہستہ آہستہ کر کر اس کو آگ کی طرف لے جائیں گے، یعنی اس کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ اللہ اس سے ناراض ہے. یہ استدراج کہتے ہیں، بدترین عذاب استدراج ہے، یعنی ایسا عذاب آئے کہ انسان برائی کرتا رہے اور اس کی سزا اللہ اس کو دنیا میں نہ دے بلکہ اس کو اور آگے بڑھاتا جائے. احساس بھی نہیں ہوگا کہ جہنم سے قریب ہوتا جا رہا ہے اور ایک مرتبہ اپنے آپ کو جہنم میں پائے گا. یہ استدراج قرآن کی آیت ہے. ایک صحابی ہے، امام آئے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس، اور آ کر کہا کہ یا امام، میں جو چاہ رہا ہوں وہ مجھے مل جا رہا ہے، دنیا میں مال دولت عزت فیملی جو جو میں نے چاہا وہ ملتا جا رہا ہے، کہیں یہ استدراج تو نہیں ہے؟ اس طریقے سے یہ صحابہ امام کے ساتھی سوال کرتے تھے، سب چیز صحیح ہو رہی ہے کہ خدا کی رسی میرے لیے ڈھیلی تو نہیں کر دیا ہے؟ تو کہا کہ اگر تم حالت شکر میں ہو تو استدراج نہیں ہوگا. تم اگر حالت شکر میں ہو تو استدراج نہیں ہوگا، یعنی یہ رحمتوں کو، یہ عطا کو اگر تم پوری کی پوری اللہ کی جانب سے سمجھ رہے ہو اور کوئی اس میں کسی کا ہاتھ نہیں دیکھ رہے ہو، تو تمہارا یہ اللہ کی رحمت کی طرف دیکھنا یہ اللہ کو استدراج بنانے کے لیے راضی نہیں کرتا. اللہ استدراج ان کو کرتا ہے جو اس کی رحمت سے غافل ہو جاتے ہیں. رحمت رحمت. تو اس طریقے سے سائنس کو آگے بڑھایا گیا کہ جہاں کے اوپر پیورٹی کو دیا گیا اور پیورٹی کے بعد آگے باتوں کو آگے بڑھاتا گیا. قرآن کی روش بھی مادے کے ذریعے سے انسان کو اللہ سے قریب کرنا ہے. دو طریقے سے مادہ کام کرتا ہے، ایک ہم مادے میں ڈوب جاتے ہیں تو مادہ ہم کو اللہ سے، میٹر میٹیریلزم ہم کو اللہ سے دور کر دیتا ہے. سمپل بات ہے، آپ جب کوئی چیز کو انڈیپینڈنٹلی اچھا سمجھیں، میٹیریلزم کس کو کہتے ہیں؟ میٹیریلزم اس کو کہتے ہیں، مادہ پرستی، کہ آپ ہر خیر کو مادے سے ایکسپیکٹ کرنا، میٹیریل سے ایکسپیکٹ کرنا، عزت شہرت دولت فکر، یہ ہر چیز مادے سے جڑی ہوئی ہے، اس کو مادہ پرستی کہتے ہیں یا میٹیریلزم کہتے ہیں. برخلاف اس کے ایک کیفیت ہوتی ہے کہ جس میں ہر چیز اللہ کی طرف سے سمجھی جاتی ہے، اور حتیٰ مادہ بھی اللہ کی طرف سے سمجھا جاتا ہے تاکہ ہم مادے کو بہتر سمجھیں اور مادے کو اللہ کے کام میں لائیں. میٹیریلزم میں یہ ہوتا ہے کہ میٹیریل کو بہتر سمجھنے کے نتیجے میں انسان میٹر کو اپنے کام میں لانے لگتا ہے، اور اللہ والا جب مادے کی طرف نظر کرتا ہے اس کے قوانین سمجھ میں آنے لگتے ہیں تو وہ اللہ کی خلقت کے لیے بانٹ دیتا ہے. مثال بڑی واضح قرآن میں مل جاتی ہے، قارون جو اس زمانے کا سب سے بڑا پیسے والا اور جناب موسیٰ کی قوم کا فرد تھا، اس کے بارے میں صاف ارشاد ہو رہا ہے، لا تنسا نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک، تو اپنے حصے کو دنیا کے ترک نہ کر، بھول نہ جا، یعنی اپنی کوشش اور کاوش کرتے رہے تو اپنی مادی دولت بڑھانے کے لیے، لیکن جو اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے وہ احسان تو دوسروں پر کرنا شروع کر دے، وہ نیکی جو اللہ تیرے ساتھ کر رہا ہے وہ تو دوسروں کے ساتھ کر. میٹیریلسٹک تھاٹ تھا، اس نے کہا کہ یہ تو میری کوشش کا نتیجہ ہے، اس میں اس کو اللہ نظر نہیں آیا. جیسے اللہ نظر نہیں آیا، وہ عذاب کی آیت ہے کہ جو لوگ دیکھا کرتے تھے اس کی دولت کو کہتے تھے کہ ہمارے پاس کیوں نہیں ہوتی، جب اس کی دولت ختم ہو گئی کہنے لگے کہ اچھا ہوا ہمارے پاس وہ دولت نہیں تھی. تو مادہ ہے ایک طرف انسان کو کھینچ رہا ہے، دوسری طرف مادہ ہے کہ جو انسان کو بلند کرتا جا رہا ہے. قرآن کی آیت ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. آیت کہہ رہی ہے کہ یقیناً یقیناً کائنات کی اور زمین کی خلقت میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے جو عقل رکھتے ہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کا ہونا، لآیات لأولی الالباب، لب رکھنے والے، دماغ رکھنے والوں کے لیے آیات ہیں. اچھا یہ کون ہے بھائی جس کو اللہ اولی الالباب کہہ رہا ہے؟ اہل عقل، اہل دماغ. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ وہ ہیں کہ جو اللہ کی یاد کرتے ہیں اس حالت میں کہ کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں یا لیٹے ہیں، ہر حالت میں اللہ کی یاد کرتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ یاد کرتے ہیں نہیں، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور فکر کرتے ہیں زمینوں اور آسمان کی خلقت پر. کہاں گیا ذہن انسان کا کہ یہ خلق کیسے ہوئی، یہ خلق کیسے ہوئی اور یہ خلق کیوں ہوئی؟ دو چیزیں ہیں نا، کوئی چیز کے بارے میں جب آپ سوچتے ہیں کہ ایک تو ہوئی کیسے، اور ہوئی تو ہوئی کیوں. کوئی عاقل کا کام بے معنی نہیں ہوتا. اگر کوئی آپ چیز کو دیکھیں جو اس سے پہلے آپ نے نہیں دیکھی، یہ تصور کر لیجئے کہ پہلی مرتبہ آپ نے ایک موبائل دیکھا. پہلے تو لینڈ لائنز ہوتی تھی، کسی کے یہاں آپ نے موبائل دیکھا، آپ کو پتا بھی نہیں. ہمیں یاد ہے وہ دور کے جب موبائل شروع شروع آیا تھا، عجیب چیز تھی، نظر آتی تھی، تو آپ کو معلوم نہیں ہے. لیکن جب آپ اس کو دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ بھئی کوئی برانڈ کا نام لکھا ہوا ہے اور یہ ہے وہ ہے، اور ظاہراً عقل مند لوگوں نے اس کو بنایا ہوگا، آپ نے یوز کرتا ہوا بھی نہیں دیکھا، دیکھا کہیں، تو آپ یہ کہیں گے کہ یہ اس کا کوئی مقصد ہے اور کوئی اس کا معنی ہے. اور آپ کی اگر صلاحیت زیادہ ہو، آپ انجینئر ہوں، تو آپ بولیں گے کہ یہ اور اندر جاؤں گا، دیکھوں گا کہ اس کو کیا کیسے گیا، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ یہ بنایا گیا اس مقصد سے اور اس طریقے سے. تو یہ دونوں پتا چل گیا، طریقہ بنوٹ کا، مقصد بنوٹ کا. بغیر مقصد کے کوئی اتنی ریفائنڈ چیز نہیں بنے گی، انسانی پوائنٹ آف ویو سے بول رہا ہوں. اب انسان جب غور کرنے لگا خلقت میں تو ہر چیز کی طرف گیا. آج کے حساب سے جاتے 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 کہاں تک چلا گیا؟ میں نے کل کی مجلس میں کہا تھا کہ 7 quadrillion ریولیوشنز پر سیکنڈ، میں نے کل غلطی سے میٹرز پر سیکنڈ کیا، وہ میٹرز پر سیکنڈ نہیں ہے، وہ ریولیوشن 7 quadrillion ریولیوشنز پر سیکنڈ ہے، جس کو میرے دوست پروفیسر ہیں کیمسٹری کے، میر نقی علی، انہوں نے مجھے متوجہ کرایا، اور میں ان کا شکر گزار ہوں کہ یہ میٹرز پر سیکنڈ نہیں ہے، پر سیکنڈ ہے. یعنی اگر ہم لگا لیں تو 7 quadrillion 7 followed by 15 zeros کی ریولیوشن کی سپیڈ ہے ایک سیکنڈ میں. اب بولیے، اور یہ سب ہو رہا ہے ہمارے میں، ہم کو احساس تک نہیں ہے. اب ہمیں احساس، اس لیے کہا گیا کہ جاؤ دیکھو، اور یاد رکھو تم نہیں جاؤ گے تو دوسرے تم سے آگے جائیں گے. اللہ کی عطا میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. وہ ماں کا نا لی عطا ربی کا محضورا، قرآن کی آیت ہے، جو دنیا چاہتے ہیں ان کو بھی دوں گا، جو آخرت چاہتے ہیں ان کو بھی دوں گا. کلن نمد ہاؤ لائے و ہاؤ لائے من عطا ربک و ما کان علی عطا ربک محظورا. اے رسول، ہم اس کو بھی دیں گے جو دنیا چاہتا ہے، ہم اس کو بھی دیں گے جو آخرت چاہتا ہے، اور ہماری عطا میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اگر تم اللہ والے ہو کے اخلاص ڈیولپ نہیں کر کے یہ کام نہیں کرو گے، تو ہم نیکسٹ لیول کے اوپر ڈیفالٹ موڈ میں دوسروں کو دینے لگیں گے بغیر اخلاص کے. تم کو بغیر اخلاص کے نہیں دیں گے. تمہارے تعلق سے پھر بھی انتظار کریں گے، آؤ اخلاص پر تو دیں، یہ تم امت ہونے کے ناطے ہم اتنا رحمت کریں گے، سلوات بھیجے محمد والے محمد. تم کو نہیں دیں گے، تم سے انتظار ہے کہ تم اپنے آپ کو سدھارو، اخلاص لاؤ، اور اخلاص لانے کے نتیجے میں ہم تم کو دینے کو تیار ہیں. مجھے یاد ہے میں جب ایران میں تھا، میزائلز ماری جاتی تھی صدام کی طرف سے عراق سے، اور ایرانیوں کے پاس ایک معمولی سی سکڈ میزائل کی ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی. پوری دنیا سے ادھر ادھر مانگتے پھرے تو بڑی مشکل سے شاید کہیں سے کچھ فراہم ہو گیا، وہ بھی نہیں کے برابر. انہوں نے دیکھ لیا کہ دنیا کیسی ہے، اپنے اخلاص پر کام کیا. آج ان کی میزائل ٹیکنالوجی اور دنیا کے ٹاپ میزائل ٹیکنالوجی رکھنے والی قوموں میں کوئی فرق نہیں ہے. کیسے کور کر لیا یہ پیریڈ میں وہ ٹیکنالوجی جو ان کو سالوں نہ سال بڑے انڈسٹریل بیس کی بیسس پر فراہم ہوئی تھی. ان کے پاس تو کوئی خاص انڈسٹریل بیس ہی نہیں تھی، جنگ میں ہر چیز تباہ ہو چکی تھی. تو 90s سے کام شروع ہوا اور ہوتے ہوتے انہوں نے آج اس لیول کی میزائل ٹیکنالوجی لالی ہے کہ جہاں کے اوپر اب جنگ کے معاملے میں جب بات ہو رہی ہے تو ٹیکنالوجی وائز تقریباً زمین لیول ہو چکی ہے، کوئی اونچا کوئی نیچا باقی نہیں رہا. نتیجتاً اٹامک پاور کی بات کر رہے ہیں، وہ بھی ایران کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. ان کا اصول ہے کہ ماس ڈسٹرکشن کے ویپنز بنانا حرام ہے شریعتاً. یہ فتویٰ آیت اللہ خامنائی کا ہے، اور اس فتوے پہ عمل ہوتے ہوئے نیوکلیئر بام نہیں بنایا جا رہا ہے، ورنہ کبھی کی بنا لیتے، ورنہ کبھی کی بنا لیتے. ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن شریعتاً حرام ہیں. تو یہ بنیاد کے اوپر کام ہو رہا ہے. آج یہ دلائل ہمارے پاس فراہم ہو گئی ہیں. اگر کوئی تھرڈ ورلڈ کنٹری کسی کا ڈرون ہائی جیک کر کے اپنے یہاں پر سالم اتار سکے، الیکٹرانکس میں کس کا بول بالا ہے، پروگرامنگ میں کمپیوٹر کس کا بول بالا ہے؟ ان کا تو لیول ایک دوسرا ہی مانا جاتا تھا. ان کی بتلائی ہوئی گائیڈڈ ڈرون ٹیکنالوجی کی بیسس پر ڈرون چل رہا ہے، اس کو ہماری اصطلاح میں ہتے مارنا کہتے ہیں. اس کو الیکٹرانکلی ان سے ڈس انگیج کرا کر لا لیا گیا اور سیفلی لینڈ کروا دیا گیا. کیسے ہوا؟ اندازے پر ہوا. مدد کس کی آئی؟ ان کے سائنٹسٹوں کو مارا گیا ہے، ایران کے سائنٹسٹ کو مارا گیا ہے، ایران کے اندر مارا گیا ہے، ایران کے باہر مارا گیا ہے کہ ان کے یہاں ٹیکنالوجی نہ آئے. کوئی اور ملک کے سائنٹسٹ کو مارا نہیں گیا ہے. برین ڈرین کی اتنی کوشش ہو رہی ہے کہ ان کے ٹاپ یونیورسٹی کے ڈاکٹریٹ جو پاتے ہیں سائنسز میں، کمپیوٹر سائنس میں، ان کو آن انٹری گرین کارڈ امریکہ دے رہا ہے. میں ایران میں تھا کچھ سال پہلے، تو ان کے یونیورسٹی کے وہ یونیورسٹی کے پروفیسر کہہ رہے تھے کہ ہمارا ٹاپ جو بھی کچھ یہاں ہی نکلتا ہے وہ اوپن ان کو آفر ہے کہ آپ آ جاؤ، ہم آپ کو آنے پر گرین کارڈ دینے کو تیار ہیں، پرماننٹ ریسیڈنس. اب سمجھ میں آیا کہ اللہ کام کرتا ہے. اچھا، سمجھنے کے لیے یہ سب کی تھی ضرورت ہے کیا؟ ہم تو اتنی نشانیاں تمہارے اندر اور تمہارے اطراف بنا رکھے ہیں کہ تم کو یقین ہو جانا چاہیے کہ اللہ ہے اور کام کر رہا ہے. ارے تم کو اپنا یقین نہ ہونا چاہیے، بنانے والے کا یقین ہونا چاہیے. ابھی میں نے جو میزائل کی ٹیکنالوجی کی بات کی، میں نے ابھی موبائل فون کی ٹیکنالوجی کی بات کی. اگر وہ موبائل فون کو ہوش آ جاتا، وہ میزائل کو ہوش آ جاتا کہ مجھے بنایا کون ہے یا میں خود بن گیا ہوں، ہوش نہیں ہے تو توقع نہیں ہے. ہم وہ ہیں کہ جس کو بنائے جانے کے بعد ہوش دیا گیا ہے. معمولی ٹیکنالوجی کو ہوش ملتا تو کوئی بولتا کہ بھائی یہ نہیں بولتی کہ مجھے کوئی بنایا گیا ہے، کوئی بولتی کہ میں اتفاق کا نتیجہ ہوں. وہ میزائل ہو یا وہ موبائل ٹیلی فون ہو، یہ لاؤڈ سپیکر ہو، ہوش نہیں ہے. یہ ہوش والے ہیں. جیسے بے ہوش ویسے باہوش، ویسے باہوش. بے ہوش تو نہیں ہوتے، بدہوش ہو جاتے ہیں. اور اللہ کا ذمہ نہیں ہے بروں کو جنت میں لے جانا. صلوات بھیجے بر محمد والے محمد. اللہ کا ذمہ نہیں ہے کہ تم برے بنتے جاؤ میں تمہیں اچھا کرتے جاؤں گا. لے ہاں توبہ کا راستہ کھلا ہے, شرک کرے ہو توبہ کرو قبول ہو جائے گی. قرآن میں آیت ہے کہ شرک کو نہیں بخشوں گا, وہ قیامت کے لیے. دنیا میں کوئی شرک کیا ہو اور توبہ کرے بخشا جاتا ہے. رسول کی ماننے والے مکے میں مشرکین تھے, اکثریت جو مسلمان ہوئے وہ مشرکین تھے, ان میں سے بہت کم تھے جو حنفا تھے. حنفا سے مراد وہ لوگ جو بت پرستی نہیں کرتے تھے مکے میں. حنفا بہت ہی کم لوگ تھے جو مکے میں رسول سے پہلے بت پرستی نہیں کرتے تھے. اس لیے اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں لقد من اللہ علی المؤمنین اذبعث فیہم رسولا منہم, بے شک منت کر دی اللہ نے مومنین پر کہ اس نے انہی کے درمیان انہی میں سے ایک رسول مبعوث کروایا. تو رسول کون سی کیٹیگری میں آئے؟ مومنین کی قبل از وحی. قبل از وحی, یہ تصور غلط ہے کہ قبل از وحی پورے مشرک تھے. نہیں تھے. ابو طالب مشرک نہیں تھے. اگر مشرک ہوتے تو رسول کی ایسی حفاظت نہ کرتے, اپنی اولاد کو سامنے رکھ کے رسول کی جان نہ بچاتے ہوتے. یہ ایمان ابو طالب تھا کہ جو رسول کو آئیڈینٹیفائی کر کر اپنے آپ کو اور اپنی جان کو قربان کرنے تیار ہو گیا, اپنی اولاد کو قربان کرنے تیار ہو گیا. اور وہی ابو طالب کی اولاد ہے جو دین کے لیے جان پہ جان, جان پہ جان دیتی نظر آتی ہے, جان پہ جان دیتی نظر آتی ہے. آسان کام نہیں ہے. ایک طرف وہ جو اللہ کے نام پر مر رہے ہوں اور ہم اللہ کے ہو نہ رہے ہوں, کتنی بری بات ہے. اگر اللہ ہم کو وہاں پر پلیس کر دیتا ہوتا کہ جو مر جاتے, بم پڑ جاتا غزہ میں اگر ہم ہوتے, تو ارے ہم کو اگر اللہ زندہ رکھا ہے تو کچھ مقصد ہوگا نا. ہم اپنا مقصد طے کریں گے یا وہ مقصد طے کرے گا؟ مقصد اس کو طے کرنے دو. رسول نے اللہ کو مقصد طے کرنے دیا, رسول بن گئے. علی نے اللہ کو مقصد طے کرنے دیا, علی بن گئے. فاطمہ, حسن, حسین اور باقی کے سب آئمہ علیہم السلام, یہ سب اللہ کو اپنا مقصد طے کرنے دیے. تب جا کے جو بننا تھا بنے, رحمت خدا سے بنے. وہ رحمت جو رسول کے ساتھ, جو علی کے ساتھ, جو فاطمہ, حسن, حسین کے ساتھ اور باقی آئمہ کے ساتھ ہے, وہ اب بھی اس سیکنڈ ہمارے اوپر سب پر ہے. وہ ریئلائز کرتے تھے, ہم ریئلائز کم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. ہمارے پاس ایمان والی جو کیفیت آنی ہے وہ نہیں آ رہی ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں, فرد کی میں بات شروع سے کہہ رہا ہوں مجالس کے, میں فرد کی بات کر نہیں رہا, میں گروپ کی بات کر رہا ہوں. ایز اے گروپ, ایز اے کمیونٹی, ہمارے پاس ایمان کا کوشنٹ, ایمان کا پرسنٹیج بے انتہا لو ہے. وہ ہمارے اعمال سے نظر آ رہا ہے. قوم میں جو جھگڑے ہیں, جو اختلافات ہیں, جو قتل و غارت گری ہے, جو دھوکے ہیں, بھروسہ ختم ہو چکا ہے. مومن مومن پر بھروسہ نہیں کر رہا ہے, گھر کرائے پر دینے کو سوچ رہا ہے. یہ مشکلات ہو رہی ہیں. اگر کوئی امانت ہے تو امانت دینے کو ڈر رہا ہے. ہم کیوں ایسے ہو گئے؟ ہم نے اللہ سے رزق طلب کرنا چھوڑ دیا. بھوکا رہوں گا اگر تو رزق نہیں دیا. اللہ کہتا ہے دو طریقے سے دوں گا, راستہ تمہارے واسطے نکال دوں گا کسی نہ کسی طریقے سے, وہ مجھ پر چھوڑ دو. تم مجھ پر رزق کا ذمہ دیے ہو اور میں نے قرآن میں کہا ہے کہ میں خیر الرازقین ہوں, میں بہترین رزق پہنچانے والا ہوں, میرے سے اچھا رزق پہنچانے والا نہیں ہے. اور یہ بھی بتلا دیا کہ تمہارا رزق آسمان میں ہے, یعنی میرے ہاتھ میں ہے. ڈھونڈتے زمین پہ ہو لیکن ہے میرے ہاتھ میں تمہارا رزق, وہاں پر میرے یہاں. تو بھی تکیہ کس پہ کرنا؟ تو کہا کہ نہیں, اب میں تجھ پر ہی تکیہ کروں گا رزق. قرآن آیت آ کر کہتی ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جس نے تقویٰ اختیار کر لیا, یعنی رزق کے لیے اور دوسری چیزوں کے لیے اللہ کا ہو گیا, اللہ وعدہ کر رہا ہے رزق کا. مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, اس کے لیے میں راستہ نکالوں گا, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کو ایسی جگہ سے رزق دوں گا اس نے گمان بھی نہیں کیا. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، آیت آگے جا رہی ہے، اور جو اللہ پر توکل کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے، اور اللہ اپنے پرپس کو حاصل کر لیتا ہے. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ، اللہ اپنے مقصد کو پرپس کو حاصل کرتا ہے. جب دے رہا ہوں تو دے کر رہوں گا، دے کر رہوں گا. إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، اور یقیناً اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک ناپ اور تول رکھا ہے، تمہارے لیے بھی رزق ناپ اور تول کے ساتھ ہے. اب کوئی کہے کہ میرے پاس کام کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو اللہ ان کام کرنے والوں کو جو اللہ کے مومن ہیں اس تک پہنچا دے گا. ہاتھ پیر میں طاقت نہیں ہے، رزق نہیں آئے گا، تو اللہ کو اللہ کلی شہین قدیر، ارے یہ اللہ کے بندے تو رہیں گے دنیا میں جو اس کو ڈھونڈ کے پالیں گے، ڈھونڈ کے پالیں گے. وہ ذمہ داری ہمارے اوپر آتی ہے جو ہاتھ پیر چل رہے ہیں، کمانے کی صلاحیت رکھ رہے ہیں، کہ ایسا ہم میں سے نہ ہو کہ جو اللہ پر توکل کرے، ہاتھ میں طاقت نہیں ہے، بیمار ہو کے فریش ہو گیا ہے، اور وہ بھوک اور بیماری میں جان دے دے. ہو رہا ہے، ہو رہا ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہو رہا ہے. ہمارے یہاں غریب سڑ رہے ہیں بیماری سے، سٹروک ہو گیا، گھر میں پڑے ہیں، چل نہیں سکتے، اٹھ نہیں سکتے، کون کتنے دن خدمت کر سکتا ہے، اور غریب کے بچوں سے کہاں تک توقع کی جا سکتی ہے کہ اپنے گھر والوں کو پالیں اور بوڑھے ماں باپ کو بھی پالیں. آج کی مہنگائی کے ساتھ ہم رہے کہ اسراف کرتے بیٹھ گئے، اور وہ بھوک اور بیماری اور شدت کی تکلیف گردن پہ کس کے آئے گی بولیے. اس لیے کہہ رہا ہوں ایز این امت، امت کے عنوان سے ہم وہ کیفیت اپنے میں طاری نہیں کر سک رہے ہیں. ہمارے پاس اس وقت بیماروں کی لسٹ فہرست نہیں ہے، کمزوروں کی فہرست نہیں ہے، مرنے والوں کی تکلیف سے ان کی فہرست نہیں ہے. میں نہیں کہتا کہ پورا مسئلہ حل ہو جائے گا، میں کہہ رہا ہوں انیشیٹو کہاں ہے اور کیوں نہیں ہے، کیا ایکسٹرا پیسہ نہیں ہے ہمارے پاس، ہے ڈائریکشن دینے کو نہیں ہے. ہم اپنی فی طغیان ہی میں یامہون، ہم اپنے اندھے پن میں سرکش بنے پھر رہے ہیں. وہ کیفیت ہے جو کافرین کے لیے اللہ ذکر کرتا ہے، فی طغیان ہی میں یامہون، اپنے طغیان میں سرکش، کہ ہم کو مل رہا ہے تو بس. ارے ہم کو ملنے کے بعد پہلا سوال، بھوکا کہاں ہے؟ پیٹ بھرتا ہے اس لیے کہ پیٹ بھرنے کے بعد یہ سوال کرو کہ بھوکا کہاں ہے. جب تمہارا پیٹ بھر جاتا ہے نا، تم کو پہلا سوال جو دل میں آنا چاہیے وہ بھوکا کہاں ہے. جب تم کو صحت دے دیتا ہے تو تم کو پہلا سوال تمہارے دل میں جو آنا چاہیے پھر بیمار کہاں ہے. اگر علم دے دیتا ہے تو پھر پہلا سوال آنا چاہیے کہ جاہل کہاں ہے. یہ مومن کی علامت ہے، یہ مومن کی علامت ہے. پیٹ بھرتے بھوکا یاد آیا، یہ کانٹرڈکشن کیسا؟ پیورٹی، اللہ رازق ہے، اللہ کو تو رزق کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر رازق کیوں ہو گیا؟ تو بولے ذاتی ہے اس کا خیر، اس کو بھوک لگنے کی ضرورت نہیں ہے بھوکوں کو پالنے کے لیے، ہم آپ کو پالنے کے لیے. لیکن ہم وہ لیول پہ ہیں کہ بھوک کا مطلب سمجھتے ہیں، اپنی بھوک سمجھتے ہیں، اور وہ اللہ کے طرف سے کمپلیٹ ہو جاتی ہے، ہماری فوڈ سیکیورٹی ہم کو نصیب ہو جاتی ہے. تو اطراف میں دیکھنے پر دکھنے تو دکھتا ہے نا، دیکھنا چاہو تو دکھتا ہے نا، کہ بہت سے ایسے ہیں کہ جس کی ان کے قصور کے طرف سے نہیں، حالات کی طرف سے، نہ وہ پڑھے اچھا، نہ لکھے اچھا، نہ ان کے پاس وہ کلچرل معیار تھا، نہ وہ تعلیمی معیار تھا، نہ وہ فکری معیار تھا، نہ وہ ایک ایسے اقتصادی گھر سے تعلق رکھتے تھے کہ جہاں کے اوپر ایک ایڈیشنل انکم ہو. نتیجتاً وہ ایک پوائنٹ پر آ کر کولیپس ہوئے. وہ کہاں کولیپس ہوئے، کیوں کولیپس ہوئے، ہمارا فریضہ خود بخود بن جاتا ہے. زکات اور خمس وہاں پر مانا دیتے ہیں کہ جہاں پر انسان کی روح تڑپ جاتی ہے اور کہتی ہے ڈھونڈو ڈھونڈو. اب جب ایک گروپ اکٹھا ہو جائے گا، 10 کا 20 کا 50 کا 100 کا، ایک مہینے میں یہ کام ہو سکتا ہے. یہ ہمارے ٹیریٹری میں ریڈیس آف 5 to 10 کلومیٹر ہو سکتا ہے، ایک مہینے میں، 2 مہینے میں ہو جائے گا. مگر قیامت کس کے نظر میں ہے؟ آخرت تو یہی ہے کہ اس قسم کی فارمل گیدرنگ میں ہم بیٹھیں گے اور جنت تک چلے جائیں گے. زحمت کہاں ہے؟ کوشش کہاں ہے؟ کل کی مجلس میں زحمت اور کوشش کو کس طریقے سے اللہ انکریج کرتا ہے اس کی طرف متوجہ کرواؤں گا. صلوات بھیجے بر محمد والے محمد. سب کا ذمہ ہے, جیسے کربلا میں سب کا ذمہ تھا. بوڑھے اصحاب رسول, حبیب ابن مظاہر, مسلم ابن اوسجا کوفے میں ہیں. جب تک مسلم تھے مسلم کا ساتھ دیا, اور جیسے مسلم پکڑے گئے خود اپنے آپ کو مخفی کر لیا. کوفے سے کربلا کا راستہ فقط اور فقط حکومت کے فوجوں کو حرکت کرنے کے لیے رکھا گیا تھا, کسی اور کو اجازت کوفے سے حرکت کرنے کی نہیں دی جا رہی تھی. یہ دو بوڑھے اپنے آپ کو رات میں حرکت کرتے اور صبح میں چھپ جاتے اور پھر رات کو حرکت کرتے, کسی طریقے سے اپنے آپ کو امام تک پہنچا دیا. حجت بن گئے ان جوانوں کے لیے جو حرکت کر سکتے تھے, حجت بن گئے ان جوانوں کے لیے. اور کسی طریقے سے حبیب ابن مظاہر نے کوشش کی کہ اور کچھ لوگوں کو لا سکے, گئے بات کی لیکن بات میں کامیاب نہیں ہو سکے, تو اکیلے پھر واپس آ گئے. تو فقط یہ اپنے آپ کو نہیں لائے, کوشش کی اور کو بھی لانے کی. یہ بوڑھے تقریباً 75 سال کا سن, مسلم اپنے اوسجا تقریباً 70 سال کا سن, جنگ بھی کرتے ہیں. مسلم شہید ہونے سے پہلے حبیب کو کہتے ہیں وصیت کر رہا ہوں اس مظلوم کے لیے, اسی کا بہادا. یہ ہو گئی بوڑھوں کی شہادت. آج میں علی اصغر علیہ السلام کی شہادت پیش کرتا ہوں. ایک وقت آیا امام پر جب سب شہید ہو گئے, اصحاب شہید ہو گئے, اکبر, قاسم, اونو, محمد, حضرت عباس کے بھائی, خود حضرت عباس, سب شہید ہو گئے. حسین اکیلے ٹھہرے ہیں اور اشقیا سے ہم کلام ہیں, گفتگو کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں رسول کا نواسا ہوں, جگر گوشے رسول کا بیٹا ہوں, علی امیر المومنین کا بیٹا ہوں. میں نے کیا ایسا کیا کہ جو تم میرے خون کو مباح سمجھتے ہو, مجھے قابل قتل سمجھتے ہو؟ کیا میں نے کوئی حرام کو حلال یا حلال کو حرام کر دیا؟ کیا میں نے کوئی ایسی باطل گفتگو کی جس کے نتیجے میں میرا خون تم پر مباح ہو گیا؟ آخر بات کیا ہے؟ اس کے بعد وہ مشہور جملہ دہراتے ہیں, حل من ناصر ینصرنی, حل من ناصر ینصرنی. سب کو ختم ہو گئے, سب کو ختم ہوتے ہوئے دیکھا, لاشیں لالی گئی, اس کے بعد کیوں نصرت طلب کر رہے ہیں؟ شاید کوئی ایمان رکھنے والوں کا احساس ہو اور وہ آ جائے. حل من ناصر ینصرنی, حل من مغیث یغیثنی. کوئی ہے کہ جو ان حرم کا, ان خیموں کا محافظ بنے؟ خیام میں ایک حرام مچ گیا, بیویوں کو یہ احساس ہونے لگا کہ ماں جایا آج ہماری حفاظت کے لیے مدد طلب کر رہا ہے, ہماری حفاظت کے لیے مدد طلب کر رہا ہے. رونے کو حسین خاموش کرتے ہیں, پھر بھی ایک آواز ہے کہ آتی رہتی ہے. بیبیاں کہتی ہے کہ علی اصغر رو رہے, رک نہیں رہے, کہتے ہیں کہ مجھے دے دو, مجھے دے دو. لے کر آتے ہیں, اشقیا سمجھتے ہیں کہ شاید قرآن لے آئے ہیں, دھوپ تیز تھی تو اپنے دامن سے کور کرتے ہیں, ڈھانپ لیتے ہیں. لیکن عاقب کہتے ہیں کہ یہ بچہ ہے, اس کا کوئی قصور نہیں ہے, اس کو تم سیراب کر سکتے ہو. جواب میں ہرملا کا تیر سنسناتا ہوا آتا ہے, بچہ باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہو جاتا ہے, خون کا فوارہ آسمان کی طرف دیکھتے اور کہتے ہیں کہ مالک تو گواہ ہے, یہ قربانی اس لیے میرے لیے آسان ہو گئی. اللہ کو حسین دیکھ کر کہتے ہیں تیرے ساتھ تو کچھ بھی میں کر بیٹھوں, چاہے ششمائے کی شہادت کو کیوں نہ میں اپنے ہاتھوں پر دیکھوں. آتے ہیں رب آپ تو خیمے میں ہے، اپنی شمشیر کا غلاف نکالتے ہیں، اس غلاف سے چھوٹے سے علی اصغر کی قبر کھودی جاتی ہے، دفنانے کے وقت لعنت کرتے ہیں اشقیا پر کہ لعنت ہے تم پر اللہ کی جو اس بے ہتھیار والے نہتے کو شہید کر ڈالا، وسیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون۔